بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، بات چل رہی تھی خاوند کی شوہر کی 10 خطرناک غلطیاں، شوہر کی خطرناک غلطیاں. اس میں بات چل رہی تھی کہ بیوی کو ہمیشہ 3 بنیادی چیزیں ضرورت ہیں. اس میں ایک پروٹیکشن، تحفظ، دوسرا اٹینشن، توجہ، اور تیسرا ہے اپریسیشن، یعنی حوصلہ افزائی. یہ تو بیوی کی بنیادی ضرورتیں ہیں. شوہر کی 10 غلطیاں، اس میں سے پہلی ہے کہ بیوی کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، اور دوسرا اس کو ہمیشہ طلاق کی دھمکی دیتے رہنا. یہ دو چیزیں، دوسری چیز چل رہی تھی. طلاق جو ہے ایک ناپسندیدہ چیز ہے. جی، ویسے بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ تعالی نے جائز فرمایا ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. ہاں، ضرورت اور موقع کے مناسب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ طلاق ہی کسی کے مسئلے کا حل ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے جائز تو کہہ دیا مگر اس کو پسند نہیں کیا. لہذا خاوند کو چاہیے کہ طلاق کا لفظ کبھی اپنی زبان سے نہ نکالے. دیکھو، ہاں، مسائل ہوتے ہیں گھر کے اندر، میاں بیوی کی زندگی میں پرابلم ہوتے ہیں. ان کے اور بھی جائز طریقے ہیں اس پرابلم کو حل کرنے کے، سمجھانے کے. ایک طلاق تو اللہ نے سمجھانے کے لیے نہیں بنایا، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کے سمجھانے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جی، تو میاں بیوی کے پرابلم اگر ہے تو اس کو سمجھانے کے کئی طریقے ہیں. طلاق تو اس کا اینڈ ہے. جب سارے طریقے اختیار کر کے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تو آخر میں ایک طریقہ ہے، لیکن پہلے دوسرے طریقے اختیار کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بیوی کی غلطی پر اس کی تعزیر کا طریقہ بتایا، یعنی اس کو ڈرانے کا، اس کو سمجھانے کا طریقہ بتایا ہے قرآن میں. سب سے پہلی بات سمجھائی کہ تم اس سے بولنا بند کر دو. اگر کوئی پرابلم ہے تو سب سے پہلی چیز بولنا بند کر دو، یعنی بولنا کم کرو. جب کم کرو گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تمہیں منائے گی، غلطی سے ہٹ آئے گی، اس کو احساس ہوگا. اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ، دوسرا طریقہ. سمجھانے کے کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ، پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بستر جدا کر لو، تو وہ پھر سمجھ جائے گی کہ میاں مجھ سے واقعی ناراض ہے. اب جب اتنی باتیں بتائی گئی تو اس میں کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں بتایا گیا. جی، طلاق کا لفظ تو نہیں بتایا گیا. تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی چاہتی ہے کہ سمجھانے کے جو اور طریقے ہیں پہلے ان کو کیا جائے. جی، حتیٰ کہ وہ کوئی سخت غلطی، گناہ بھی کر بیٹھی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے بعد اگر تم اس کو چاہو سمجھانا تو شریعت تمہیں تھوڑی سی شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے، مگر اس کی بھی حدود اور قیود ہے. اور یہ عام بات میں نہیں کہ نمک تیز ہو جائے تو ہاتھ اٹھا لیا. یہ اس عورت کے لیے ہے جو اخلاقی غلطی کر بیٹھے، تو اس پر مرد کو حکم دیا گیا کہ پہلے تم اس سے ناراض ہو، वो तुम्हें मनाए फिर भी नहीं समझे तो बिस्तर जुदा कर लो, फिर भी नहीं समझे तो मगर चेहरे पर नहीं, यानी हल्की सी मार मारो मगर चेहरे पर नहीं। एक साहब कहने लगे, ओ जी इस्लाम में बीवी को मारने का हुक्म है, जिसे आजकल आम रिवाज है, ओ जी इस्लाम में बीवी को मारने का हुक्म है। मैंने उससे कहा कि मारने का हुक्म तो है मगर किस सूरत में, खाली उतना ही ध्यान रखा कि मानना है कि देखो हम तो उसी के मुताबिक अमल कर रहे, और दूसरा समझाने का दूसरा तरीका था उसको तो कभी लिया ही नहीं। फरमाया पहले ये तरीका लो, फिर ये तरीका लो, फिर ये तरीका लो। जब पहले दो तरीका इख्तियार किया नहीं और डायरेक्ट एक ही हुक्म ले लिया। फरमाया अगर वो अखलाकी गलती कर ले फिर, मैंने कहा आप क्या चाहते कि वो अखलाकी गलती करके आए तो अब खाविन को चाहिए कि उसको हलवा खिलाए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया मैं तुम्हें आइसक्रीम लाकर खिलाता हूं। उसका तो हल यही है कि जब समझाने से भी नहीं समझ आ रही है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। इसलिए शरीयत ने फिर उसको इलाज के तौर पर ये कड़वी दवा पिलाने का हुक्म दिया है, मगर उस दौरान में कहीं तलाक का लफ्ज तो नहीं आया, ये धमकी नहीं दो तलाक। तो तलाक का लफ्ज उसमें नहीं आया है तो मालूम हुआ कि शरीयत भी चाहती है कि मसाइल का हल ढूंढा जाए मगर तलाक हल नहीं है। और अगर खुदा न करे ऐसा चीज, लेकिन अगर कभी तलाक की नौबत आ ही पहुंचे तो उसका भी एक तरीका शरीयत ने समझाया है, होश में रहकर, वो भी बेहोशी में तलाक नहीं देनी है। तलाक का जहां हुक्म आया, शरीयत कहती है कि तुम अपनों में से दो बंदे बुलाओ, अपनों में से यानी अपने खानदान में से दो बंदे बुलाओ और उनके खानदान बीवी के खानदान में भी दो बंदे बुलाओ और वो आपस में बैठकर मशवरा करे, वो आपस में बैठकर मशवरा करे वो तलाक से पहले फरीकैन में सुलह सफाई की हत्तल उसा कोशिश करे, वो दो बंदे बीवी की तरफ से दो बंदे शौहर की तरफ से, फिर वो आपस में बैठकर इन दोनों को मिलाने की कोशिश करे। जब सब समझ ले कि सुलह की कोई सूरत नहीं है तो फिर हुक्म है कि अच्छे तरीके से बीवी को फारिग कर दिया जाए, अब उसको फारिग करे। तो मालूम हुआ कि तलाक से पहले भी मशवरे को रखा गया है। तलाक तो सबसे आखिरी चीज होती है, तो पहले समझाना है, फिर बिस्तरा अलग करना है और उसके बाद हल्की सी मार मारना है और उसके बाद भी दो बंदों को बुलाकर समझाना है और वो सारी चीजें हो चुकी है और अब भी कोई हल नहीं तो वही दो बंदे फैसला करेंगे कि अब छोड़ सकते, देखो कितनी है। और आज तो जरा सी भी कोई गलती होगी तो छोड़ दी, ये शरीयत का हुक्म है, हम शरीयत जानते हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें करते वक्त भी धमकी कहीं नहीं है कि उसको धमकी दो, कहीं आया शरीयत में। और आखिर में फैसला हमें नहीं करना है, फैसला भी दो दो बंदे जो शौहर की तरफ से और बीवी की तरफ से वो फैसला करेंगे, अब तुम दोनों नहीं रह सकते, अलग हो जाओ। तो अब शरीयत की तरफ से आसानी से अलग हो सकते हैं, उसमें फिर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह, तो खाविंद लोग ये बहुत बड़ी कोताही कर लेते, उनको पता ही नहीं होता कि ये लफ्ज औरत के जहन में कितना इनकलाब बर्पा कर देता, कितना टेंशन लाता है। और वहां पहले बताया उसको अटेंशन दो, टेंशन मत दो, और ये लफ्ज से उसको टेंशन दे देते, उसके जहन में मुनाफकत पैदा कर देते, इसकी शख्सियत को तोड़कर दो में बदल देते, मुनकसिम शख्सियत बन जाती, तकसीम हो जाती। तलाक का नाम सुनकर اس کے دماغ میں شیطان کسی دوسرے غیر محرم مرد کا تعلق ڈال دیتا ہے اور گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ گھر کسی اور کا بسا رہی ہوتی ہے مگر دل میں کسی اور کو بسا رہی ہے، وہ ہے تو کسی اور کے گھر میں لیکن اس کے دل میں کوئی اور ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہماری بیوی صحیح نہیں ہے۔ بھائی پہلے تم صحیح بنو، ہم ہی صحیح نہیں ہیں تو وہ کہاں سے صحیح ہوگی؟ ہم نے اس کو تین چیزیں، یہ دھیان میں رکھنا، اس کو تین بنیادی چیزیں چاہیے، پھر دیکھو اس کی محبت دیکھو، اس کی خدمت دیکھو، پھر اس کے بعد اس کے اخلاق دیکھو، لیکن یہ تین چیزیں اگر دی نہیں ہیں تو پھر اس سے امید مت رکھو کہ اس کے اخلاق میں دیکھوں، اس کے محبت دیکھوں۔ کیوں؟ کہ وہ خود ہی بیچاری پریشان اندر سے، تو کیا ہمارے اخلاق کو دیکھے گی؟ ہم اس کے اخلاق کو دیکھ سکیں گے؟ مگر دل میں کسی اور کو بسا رہی ہو، یہ کتنی واہیات اور بری بات ہے۔ لہذا خاوندوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کی دھمکی کبھی بھی نہ دے۔ تیسری غلطی خاوندوں کی کتنی ہے؟ 10 خطرناک غلطیاں ہیں۔ پھر بیویوں کی بھی غلطی آئے گی، اس لیے آپ لوگ خوش نہیں ہو جانا، ورنہ سب خوش ہو رہے ہیں کہ آج ان کی پٹائی برابر ہو رہی ہے، پھر آپ کی بھی پٹائی ہوگی۔ بھائی غلطی تو دونوں طرف سے ہوتے، تو ہم اپنی اپنی غلطی کو صحیح کر لیں۔ تو تیسری خطرناک غلطی جو خاوندوں سے ہوتی ہے، وہ ہر وقت بیوی کو کہتے رہتے ہیں کہ تم تو اتنی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ بھی ایک دیتے ہیں نا دھمکی، بھائی کیوں اس کو ڈراتے رہتے ہو؟ اگر اس کی اگر یہ بھی تم نے جملہ کہا تو فوراً اس کو ٹینشن آ جائے گا، اب وہ محفوظ نہیں۔ اتنی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ کہ تم تو یہ دوسری شادی کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دھمکی دیتے، وہ شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ چار شادیاں کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی مرد کے سب تقاضے پورے کر رہی ہے تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دی جائے یا سوکل لانے کی دھمکی دی جائے، خواہ مخواہ اس کی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کی جائے اور اپنی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کی جائے۔ یاد رکھنا، کہتے ہیں ہمارے دماغوں میں دو دو بیوی کا پوسا بھرا ہوا ہوتا ہے، تو بھی کہتے یاد رکھنا، دو بیویوں کے درمیان عدل انصاف کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ ہم نے تو ایک جملہ لے لیا بس دوسری شادی کر لوں گا، لیکن تو کر کے اس کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے وہ اتنی سخت ہے، وہ توبہ کرے گا، بولے مرے ایک ہی ٹھیک ہے۔ آج اس ذمہ داری کو انسان سمجھا نہیں ہے، اس لیے وہ لفظ چل پڑا ہے تو ہر ایک دوسرے کو ستاتا رہتا ہے۔ مذاق میں بھی اگر بیوی کو ستاؤں گے نا تو بھی وہ ٹینشن لے لے، یہ ایسی چیز ہے اس کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے مرد آپس میں تو مذاق کر لے، لیکن بیوی کے ساتھ بھی یہ مذاق نہیں کرنا، بیوی سے ٹینشن آ جاتا اس کو۔ تو فرمایا یہ عدل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سنیے قرآن مجید میں اس پر گواہی دے رہا ہے، ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو جاؤ اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھرکی پن کیوں نہ ہو، تم دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ دوسری کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن ساتھ میں شرط لگا دی، شرط کو بھول گئے اور خالی اجازت کو یاد رکھا، تو یہی ہوا، آدھا کام لیا اور آدھا کام چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب دوسری بیوی شریعت کے لیے نہیں کر رہے ہو، نفس کے لیے کر رہے ہو۔ کتنی آگے آئے گا حدیث، یعنی لالچ کیوں نہ ہو جاؤ، تمہارے اندر کتنا ہی تھرپن یعنی تم کتنے ہی مضبوط ہو لیکن تم دو بیویوں کے درمیان انصاف، قرآن خود ہی کہہ رہا ہے، حکم بھی کہہ رہا ہے کہ کرو، پھر پھر ساتھ میں انصاف کا کہہ رہا ہے, پھر خود کہہ رہا ہے کہ تم انصاف کر بھی نہیں سکتے, یعنی ہارڈ کام. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکتے, کمزور ہو, تو پھر اتنا بڑا بوجھ لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے جاؤں گے؟ اب قرآن نے کہہ دیا کہ تم نہیں کر سکتے, تو اندازہ لگاؤ. اللہ, اس لیے یاد رکھنا, جو کر رہے ہیں وہ اوپر سے تو دکھائی دے رہا ہے, ان کی زندگی کو اندر سے جا کر دیکھو تو سب صرف نفس کے لیے سب کام ہو رہا ہے. انصاف کرنا, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت مشکل کام, الا ماشاءاللہ. جو ہمارے ماحول میں ہیں وہ تو ایک عام وہ بن گیا کہ چلو چلتا ہے کرو, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ورنہ انسان عبادت کے راستے سے تو وہ بڑا اچھا ہے, اس طریقے سے اگر انصاف نہ کیا تو وہاں پکڑا جائے گا. شریعت میں کئی چیک پوسٹ ہے, ایک چیک پوسٹ سے تو نکل گئے کھلا پلا کے چلو, اور دوسرے میں جاؤں گے تو وہاں ارے بابا یہاں پہ وہ سارے چیک پوسٹ پاس کرنے ہیں اور تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں, ایک آدھ ہوتا تو چل جاتا. تو آج ہم عبادت کا راستہ دیکھتے ہیں, بولے اس چک پہ سوز نکل جائیں گے, بولے بہترین میں نماز پڑھتا ہوں, لیکن کہا کہ ٹھیک ہے ذرا بیویوں کا چیک پوسٹ کرے تو وہاں پکڑا گیا, کہ ذرا اس کا بزنس جو تھا اس کا ذرا چیک پوسٹ کرے تو وہاں گیا, رہے تمہارے اس میں بھی گڑبڑ, تو گئے کام سے. تو ہر چیز چیک ہوگی, یا یوں سمجھو کہ سارے لگیج لے کر آ رہے تھے, تم نے ایک لگیج دکھایا تھوڑی چلے گا, سب لگیج کھولیں گے, ہے کہ نہیں, سب لگیج کھولا جائیں گے. اور جب کسی میں پکڑے, کسی نہ کسی میں تو آئی جائے گا گڑبڑ, بولے یار یہ سب لگیج ہے, یاد رکھو. کیونکہ آج کل کسٹم کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے جلدی سے. جی, تو اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جس بندے کی دو بیویاں ہو, حدیث میں آیا ہے کہ جس بندے کی دو بیویاں ہو اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو, قیامت کے دن ایک فالج زدہ انسان, فالج کیا بولتے ہیں, لکوا, اسٹروک, جس کو لگ جاتا ہے پیرالائز, اس کی یعنی ایسا بندہ, یعنی فالج زدہ بندہ انسان کی طرح اللہ کے حضور میں اس کو کھڑا کیا جائے گا, جو یہ بیماری میں ہوگا اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. پھر اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے اپنی بیویوں میں نا انصافی کی, تو جب اتنا انصاف ہم کر ہی نہیں پاتے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جو دو بیوی میں انصاف نہیں کرتا, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو بلایا جائے گا تو وہ پیرالائز کی طرح ہوگا, اس کا آدھا بدن خراب ہوگا, آدھا بدن سے اس بیماری میں آئے گا. اللہ, بہت بڑا چیلنج. لہذا دوسری شادی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی, تو ایسی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ جملے سے سب بیویاں تو خوش ہو گئی, کہاں ابھی ہم کو دھمکی نہیں ملنے والی, تو بھائی نہیں دیں گے نا دھمکی, بھول سے بھی نہیں نکالنا. اس عاجز نے امریکہ کی ایک کمیونٹی میں, بعض بیویوں کی طرف سے باتیں سنی, کہ خاوند ہم پر توجہ نہیں دیتے, ان کو خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے, یعنی اچھے اچھی خوب سے خوبصورت دوسری لڑکیوں کی تلاش رہتی ہے. یہ نیک لوگوں کی باتیں تھی, یہ کس کی بیویوں نے یہ سنایا حضرت کو, کہ جو نیک تھی امریکہ کے اندر, نیک تھی, اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے شوہر اور کے شہر نیک ہے اور بیٹھ ہوئے ہیں حضرت سے, اور وہ ان کی بیویاں کہہ رہی ہے کہ ہمارے شوہر خوبصورت سے خوبصورت ڈھونڈتے رہتے ہیں. کہ جو نیک لوگوں کی باتیں تھی, سلسلے میں بیت تھے. جب اس عاجز نے کمیونٹی کی طرف سے کئی عورتوں سے پیغام سنا, یہ باتیں سنی اور محسوس کیا, تو پھر خاوندوں کی ذرا کلاس لینی پڑی, بلایا سب کو, بولے ادھر آؤ, آج آپ کی کلاس ہو رہی ہے نا, میں نہیں لے, حضرت لے رہے ہیں, میرا تو کیا ہے کہ میں کروں, میں خود ہی برا ہوں ایسا, تو بھی تو ان کو بلا کر بٹھایا اور حال احوال پوچھے تو پتہ یہی چلا اس ماحول میں چونکہ ان کو ہر طرف گوری لڑکیاں ملتی ہیں. اب امریکہ کے ماحول میں تو سفری مل رہا ہے نا, گوری لڑکیاں ملتی ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوتی ہے تو ذہن اسی طرف رہتا ہے, یہ بیوی تو اتنی خوبصورت نہیں اور فلاں لڑکی زیادہ خوبصورت ہے, اس کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے, تو اب دوسری شادی کا خیال ان کے ذہن میں ہے, کرے یا نہ کرے. حالانکہ کرتا نہیں ہے لیکن ایک ذہن میں لے کے چلتا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہے, بیوی کو ٹینشن رہتا ہے, یہ تو پتا ہے کہ کرے گا نہیں لیکن یہ بات ذہن میں رہنا یہ بھی اس کو محبت آدھی آدھی کر دیتا ہے, اس لیے دماغ میں سے ایک چیز کو نکال دیا. تو وہ کہنے لگے اس کے ساتھ بھی شادی, تو اب دوسری شادی کا خیال ان کے ذہن میں ہے, کرے یا نہ کرے, اور یہ بات ہے مگر آپشن ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, دماغ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپشن کہ کیا کرے, اس کو کیسے نکالے نہیں ہو رہا. لہذا اس وجہ سے وہ گھر میں بیوی کو پوری طرح پیار نہیں دیتے. اب دیکھا یہ بھی نفس کی طرف سے, شیطان کی طرف سے ایک راستہ ہے دونوں میں توڑ ذریعہ کرانے کا, کرے گا کچھ بھی نہیں لیکن یہ بات بیچ میں لا کر دونوں میں محبتیں بٹا دے گا, اب پریشانی کی زندگی دونوں گزار. اس لیے یاد رکھے کہ ہم اپنے ذہن کو بھی اس طرف لائے ہی نہیں تاکہ ہمیں ٹینشن بھی نہ ہو اور ہم اپنے کام میں لگے رہے اور محبت اور پیار سے چلتے رہے. لہذا اس وجہ سے وہ گھر میں بیوی کو پوری طرح پیار نہیں دیتے. اس عاجز نے ان سب سے کہا, اس عاجز نے ان سب سے کہا تم اپنے ذہنوں سے آج یہ نکال دو کہ تم نے دوسری شادی کرنی ہے جس سے پہلے کر لی, ذرا اس کو تو مطمئن کر کے ہمیں دکھا دو, جو پہلی کی ہے اس کو تو پہلے اچھی طریقے سے رکھ کر مجھے دکھا دو. پہلے ایک کو اچھی طریقے سے رکھا نہیں ہے, اس کو اطمینان نہیں دلا سکے, تم دوسری لا رہے پھر اس کو بھی پریشان کروں گی. شادی تو محبتوں کے لیے ہے, سکون کا ذریعہ ہے, اس کو بے سکون تم دے دوں گے. جب اس کو مطمئن کروں گے تب تمہارے بارے میں اگلی بات ہم سوچیں گے. چونکہ بیعت کا تعلق تھا نا, وہ تو ان کی بات ماننے والے تھے تو وہ تو ان کے استاد تھے, بیعت کا تعلق تھا تو حضرت نے کہا کہ دیکھو آپ کو کرنی ہے کوئی بات نہیں, پہلا ایک شرط اس بیوی کو مطمئن کر کے مجھے دکھا دو, پھر میں آپ کو سوچ کے جواب دوں گا. دوسرا تو چونکہ بیعت کا تعلق تھا اور اس میں نیک دیندار اور متقی لوگ تھے, دیکھو ان کا حال یہ تھا, متقی لوگ تھے, بڑے بڑے عالم لوگ تھے, کئی بڑے بڑے حافظ تھے, قاری تھے, ان کا یہ حال تھا, اور دوسرے آفیسر حضرات تھے, کافی سارا مجمع تھا. جب سب کو اچھی طرح بات سمجھائی گئی اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم اپنی موجودہ بیوی کو اطمینان کروں گے تو پھر تم میرے پاس آنا, جب ہمیں دوسری کی ضرورت ہے, جب وہ وعدہ کر کے گئے تو ایک ہفتے کے اندر وہ خود واپس آئے, وعدہ کر کے گئے کہ ٹھیک ہم ان کو مطمئن کریں گے, ایک ہفتے اندر خود واپس آئے اور کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے, جس دن سے دوسری شادی کا خیال ہم نے ذہن سے نکال دیا ہمیں پہلی بیوی اتنی پیاری لگنے لگی کہ شکل بھی اچھی لگتی ہے اور عقل بھی اچھی لگتی ہے. شکل بھی اچھی لگتی ہے اور عقل بھی اچھی لگتی ہے, پہلے تو شکل بھی بری تھی اور عقل بھی بری تھی. وہ خود سنانے لگے ایک ہفتے کے بعد کہ حضرت اچھی بات ہوگی, اب ہمیں اپنی پہلی بیوی بہت اچھی لگنے لگی. تو دیکھا نا وہ تھوڑا سا نفس مار رہا تھا اور دونوں میں جھگڑا کرا. دیکھو گھروں کو محبتوں سے کیسے رہنا وہ سارے اصول بتا رہے, اس کے رولز ہے. تو فرمایا کہ ہمیں عجیب, جس دن سے دوسری شادی کا خیال ہم نے ذہن سے نکال دیا ہمیں پہلی بیوی اتنی پیاری لگنے لگ گئی کہ شکل بھی اچھی لگتی ہے اور عقل بھی اچھی لگتی ہے, کام بھی اچھے لگتے ہیں, گھر کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے, اب ہم نے 100% نظروں کی حفاظت بھی کرنا شروع کر دی. صرف ایک خیال ذہن سے نکال دیا تو سیدھے ہو گئے. اس لیے مسئلہ کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن مسئلہ لے کر ان اللہ والوں کے پاس جاتے ہی نہیں. جسم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس تو چلے گئے, اب تم دونوں مل کر بھی ایک جسم ہے, اب یہ لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہیں گے اس کے ڈاکٹر ہی کدھر ہے. بھائی میاں بیوی دونوں ملے تو ایک باڈی بنتی ہے, تو اب یہ باڈی میں اگر خرابی آ گئی تو کیا کرو, ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اس کے ڈاکٹر ملتے نہیں ہیں, یا تو پھر ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں. اللہ نے بنایا تو ہے لیکن ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں, اس لیے ایسا کرنا چاہیے. تو بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں. ارے کبھی دی تھی تم لوگوں نے؟ دی تو نہیں, اللہ کا شکر ہے. مذاق بھی مت کرو اس بارے میں, مذاق بھی, مذاق تو بہت ساری چیزیں, ایسی مذاق کرنا جس سے کسی کو تکلیف ہو یہ مذاق بھی حرام ہے. تکلیف نہ ہو وہ تو ٹھیک ہے. جی تو بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں, اس کو سنبھال نہیں سکتے اور دوسری کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی ایک من بوجھ تو اٹھا نہ سکے, ایک آدمی ایک من بوجھ تو اٹھا نہ سکے کہ گردن ٹوٹی جا رہی ہے اور پھر وہ دعوے کرے کہ میں ایک من اور سر پر اور اٹھا لوں گا, کہ تیری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی اور تیرا تماشا دنیا دیکھے گی. یعنی ایک 50 کلو کا بوجھ ہے وہ اٹھا نہیں سکتا اور پھر کہتا ہے ابھی 50 کلو میں اور لوں گا, تو پہلے 50 کلو اس کو تو اٹھا کر لے جا ٹھکانے پر, اور تو دوسرا 50 کلو اٹھائے گا تو تیری کمر ٹوٹ کے سیدھا بیٹھ جائے گا, تو جائے گا کدھر؟ تو پہلا بھی 50 گیا, دوسرا بھی 50 گیا. مثال بتا رہا ہوں, تو من کہتے ہیں یعنی 50 کلو کی بیوی نہیں ہے, وہ کہیں گے ہم تو 100 کلو کو پہلے سے ہی ہے, تو کمر ٹوٹ جائے گی. تو یہ ہے کہ بھائی ایک ہے اس کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں, تو اب دوسرے اٹھائیں گے تو ہماری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, جب ٹوٹ جائے گی تو پھر بالکل چل نہیں سکیں گے, تو پھر تیری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, تیرا تماشا دنیا دیکھے گی. یہی حال خاوند کا ہوتا ہے. لہذا ایک خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھنا, اگر تمہیں دوسری بیوی مل سکتی ہے تو تمہاری بیوی کو دوسرا خاوند بھی مل سکتا ہے. اگر تمہارے ریئیکشن میں آ کر کبھی تمہاری بیوی نے یہ جواب دے دیا کہ ہاں میں بھی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی, کیا لڑکی کو دوسرا لڑکا نہیں مل سکتا؟ لہذا بڑی بیوقوفی ہوتی ہے بیوی کو کبھی دوسری شادی کی دھمکی نہیں دی. تو تین غلطیاں ہوئی. پہلی کیا تھی؟ اگنور کرنا. دوسری کیا تھی؟ ٹینشن دینا, اس کو ٹینشن مت دو. تیسری کیا تھی؟ دوسری شادی کی دھمکی دے. طلاق کی تھی, دوسری طلاق کی تھی, طلاق کی دھمکی دینا, تیسری ہے دوسری شادی کی دھمکی دینا. تین چیزیں یہ ہمیں حفظ کرنا ہے, یہ سبق وظیفے کی طرح. یاد ہوگا گھر میں جاؤں گا لڑائی ہوگی تو پہلے سوچو میں نے 10 غلطی میں سے کوئی غلطی تو نہیں کی نا, اگر کی ہے تو توبہ وہی کر لینا, سیدھا معاملہ صحیح ہو جائے گا. چوتھا, بے عزت کرنا. چوتھی چیز جو غلطی ہے بے عزت کرنا. چوتھی غلطی عام طور پر خاوند حضرات یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایسے لوگوں کے سامنے روک ٹوک کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں. اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں, دوسروں کو میسج مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے. بہن کے سامنے کبھی بیوی کو ڈانٹ دیا, بیوی کو ڈانٹ پلا دی, ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دیا, بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے. کون؟ خاوند تو بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو بہت کنٹرول رکھتا ہے گھر میں, بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کا تو بہت کنٹرول ہے گھر میں، یوں وہ اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھا بن گیا، لیکن اس بیچاری کا تو عزت گئی، ہے کہ نہیں؟ مگر حقیقت اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنے وقار کو زیرو کر دیا. ماں باپ کی نظر میں خاوند اچھا بن گیا، لیکن بیوی کی نظر میں خاوند زیرو ہو گیا. اور ہمیں بیوی کی نظر میں بھی اچھا بننا ہے، ماں باپ کی نظر میں بھی اچھا بننا ہے، ان کے بھی حقوق ہے، ان کے بھی حقوق ہے، دونوں میں بیلنس کیسے کرنا وہ سیکھنا پڑتا ہے. جی، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی، جب کسی کی عزت نفس مجروح کیا جائے گا تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے. اگر ایک چھوٹے بچے کو ٹوکو، ایک چھوٹے بچوں کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا، چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا تو رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی. وہ روتا کیوں ہے؟ اس کے اندر کا جو نفس تھا نا وہ تھوڑا زخمی ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا، تو شروع کر. تو پھر عورت تو بالآخر بڑی ہوتی ہے، اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، لہذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اور اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کرو. تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے، آج ہم الٹا کرتے ہیں، ڈانٹنا ہے تو لوگوں کے سامنے، اور نصیحت کرتی ہے تو، تعریف کرنی ہے تو اندر. اس کو زندگی کا اصول بنا لو. تنہائی میں اگر بیوی کو جلی کٹی بھی سنا دوں گے بیوی بیچاری برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنایا. وہ زندگی کی ساتھی ہے، تھوڑا وقت دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا دو جو سمجھنا ہے. لوگوں میں تم اس قسم کی باتیں کرو گے تمہاری اپنی پوزیشن ان بیلنس ہو جائے گی. جی، علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب تنہائی میں گرتا ہے نا، چلتے چلتے گر گیا، تنہائی میں گرتا ہے تو اس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے، وہ نہیں روتا. تنہائی میں گرا ہے، چوٹ لگتی ہے، وہ بھی پہلے دیکھے گا، کوئی دیکھا نہیں تو روئے گا نہیں، اٹھ کے چلا جائے گا، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر لوگوں کے سامنے گر جائے اور اسے کچھ بھی نہیں لگا تو بھی رونا شروع کر دیتا ہے. تم دیکھ لا کبھی بھی، وہ دیکھا وہ جہاں کسی نے دیا ہو رونا شروع، حالانکہ کچھ بھی لگا نہیں ہے، لیکن وہ نفس پر جو چوٹ لگی ان کو، میں گر گیا اس لیے وہ رو رہا ہے کہ ہاں میرے کو بہت لگا، اور یہ پتہ نہیں کتنے راستے میں کیا رکھا تھا، اور کچھ نہ کچھ بہانے بنائے گا. تو دیکھا اکیلا جو ہے وہ گرے گا، لگے گا تو اٹھ کے کھڑا جائے گا، وہ کسی نے دیکھا نہیں. تو وہی دیکھو بچے کے اندر یہ چیز ہے، تو اسے آدھی چوٹ بھی لگی رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. وہ درد سے نہیں رو رہا ہوتا ہے، وہ درد سے کہ جو لگا ہے اس سے نہیں رو رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ عزت نفس جو اس کے نفس پر چوٹ پڑی ہے نا، اصل میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے. لہذا کبھی بھی انسان عزت نفس کو مجروح نہ کرے. ہر انسان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، اس لیے بیوی کی بھی اپنی ایک عزت ہے. تو اب بہن کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اگر ہم نے ڈانٹ دیا تو اس کے دل کو چوٹ پہنچے گی، اور یہ ہم نے ایذائے مسلم حرام ہے، تو یہ ایذا نہیں ہوئی تو بیوی کو تو اور زیادہ ہم نے تکلیف دی، تو کتنا بڑا گناہ ہوا، اور آج ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اب جب ایسا گناہ ہوتا رہے گا اور پھر نماز پہلی صف میں بھی تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھے گا تو کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. ہم لوگ سمجھتے ہیں میں تو بڑا اللہ والا ہوں، پہلی نماز پڑھتا ہوں، اور لیکن پیچھے کیا کر رہے تھے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو پھر یہ ترقی نہیں کر سکتا. اور اگر انسان یہ اصول سے چل رہا ہے، تکلیف نہیں گھر میں ہو رہا ہے، تو تھوڑے سے اعمال پر بھی اللہ اس کو اوپر پہنچا دے. یہ معاشرہ ہے، اور معاشرے کی نیکی تھوڑی سی بھی انفرادی نیکی سے بہت بڑی ہوئی. اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس بات کو سمجھا. تو کتنی چار غلطیاں ہوئی. پہلی کیا تھی بھائی؟ پہلی غلطی کیا تھی؟ اگنور کرنا. دوسری غلطی طلاق کی دھمکی. تیسری غلطی دوسری شادی کی. یہ دونوں میں ٹینشن آ جاتا ہے. اور چوتھی غلطی لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹ دینا، یہ نہ کرے. یعنی گھر کے اندر جو جھگڑے چل رہے ہیں نا آپس میں، اس کی کیا پرابلمس ہے، کیا وجہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اگر یہ چار، یہ دس چیزیں ہم نے سیکھ لی نا، اس گھر میں کبھی کچھ نہیں انشاءاللہ. تو یہ چیزیں سیکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ذرا میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو نماز کو اور بڑھا دیتے ہیں. کیا ہو، ابھی محبت بڑھ جائے گی؟ نہیں نہیں، محبت بڑھانے کے لیے وہ چیز نہیں ہے. محبت کے بڑھانے کی کیا غلطی ہو رہی، اس غلطی کو صحیح کرو. نماز بڑھا دیتے، قرآن بڑھا دیتے، ذرا جماعت میں زیادہ وقت لگا دیتے. بولے کیا ہوا؟ کہ ہمارا آپس میں محبت ہو جائے. ارے بھائی، تو چار مہینہ بھی چلا جائے گا تو محبت نہیں ہونے والی. جس وجہ سے محبت ٹوٹی ہے، پہلے وہ وجہ کو ختم کرو. جو وجہ ہے نا، اب وہ وجہ تو ختم نہیں کر رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے وجہ لے رہا ہے کہ چلو اتنا صدقہ کر دوں، اتنا لوگوں کو کھلا دوں تو میرا کام ہو جائے گا. نہیں نہیں، نہیں ہونے والا کام. اس لیے چار غلطیاں ہوگی. پانچویں چیز، وقت نہ دینا. یہ بھی ہر ایک کی شکایت ہوتی ہے، وقت نہیں دے پاتے. پانچویں خطرناک غلطی، عام طور پر خاوند یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو وقت نہیں دیتے. کس کو وقت تو دیتے، لیکن کس کو دیتے؟ موبائل کو. اس لیے نے فرمایا بیوی کو وقت نہیں دیتے. وقت تو دیتے ہیں لیکن موبائل کو. فرمایا بیوی کو وقت نہیں دیتے، بلکہ جب وقت ملا تو اب امی کے پاس بیٹھے باتیں چل رہی. جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا، تو کیا ہوا، آیا ہے تو وقت ملا تو امی کے پاس بیٹھ گیا. کیونکہ اس نے حدیث میں سنا ہے کہ بھائی ماں کی خدمت کرنا ساری فضل ہے، لیکن بیوی کی اچھی طریقے سے رکھنا وہ فضل سنی نہیں ہے نا. اس لیے ماں کے پاس دو دو گھنٹے چلا گیا. اور وہ ماں بھی اگر دین نہیں ہے، تو ماں بھی اگر بیٹے کو جائے گا دلے والے بیٹھ میرے پاس، تو غصے ہو جائے گی. بےچارا ڈر کے وہ دو کے بجائے تین گھنٹہ دے دے، اب سیدھا نیند بھری ہو جا کے سو گیا. تو ماں بھی بڑی خوش ہوتی کہ اس کو بیوی کے پاس جانے ہی نہیں دینا ہے. آج کل کی مائیں بھی دین نہ ہونے کی وجہ سے جان بوجھ کر بیٹے کو اپنی بیوی کے پاس جانے نہیں دیتا تاکہ میرا ہی رہے. بھائی یہ سب غلطیاں. اس لیے وہ مائیں جو سن رہی ہے تو وہ بھی سمجھ جائے. تو فرمایا اب امی کے پاس بیٹھے باتیں چل رہی ہے. رات کے 12 بج گئے، نیند سے جب آنکھیں پور ہو گئی، اب کمرے میں آ کر دم سے لیٹ گئے اور بیوی سے بات بھی نہیں، کچھ پوچھا بھی نہیں کہ تم جیتی ہو یا مرتی ہو. اور وہ وہاں انتظار کر رہی ہوتی ہے کبھی آ کے مجھے پوچھیں گے، اور آ کے سو گئے. تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا بیمار ہو یہ بھی نہیں پوچھتا. اب اگر خاوند وقت ہی نہ دے گا تو صاف ظاہر ہے کہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اس کا شریع تقاضا ہے کہ بیوی کو خاوند کا وقت ملے. دیکھو یہ حق ہے. کہتے ہیں اکرام مسلم سے کیا چاہا جاتا ہے، حق والے کا حق ادا کرے. ہم کہتے ہیں نا، تو فرمایا یہ بیوی کے حقوق ہیں. یہ جب، اور یہ کبھی کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ میں حق مار رہا ہوں. وہ تو سمجھتا میں نے زکات ادا نہیں کیا وہ دے دوں. ماں باپ کا حق سمجھا تو بیوی کا بھی تو حق ہے. سب کے حقوق ہے، سب کو دینا پڑے گا. اگر تمہارے پاس ایک ہی گھنٹہ ہے تو ماں کو بھی آدھا گھنٹہ دو، بیوی کو بھی آدھا گھنٹہ دو، تو دونوں کا حق ادا ہوا. لیکن تمہارے پاس ایک گھنٹہ ہے، تم نے ایک گھنٹہ ماں کو دے دیا تو بیوی کا حق مارا، اور بیوی کو دے دیا تو ماں کا حق مارا. فرمایا اس میں بھی آدھا آدھا دو، تاکہ دونوں کا، بلکہ آدھا نہیں، ماں کو اب کم دینا ہے اور بیوی کو زیادہ دینا ہے. یہ حق مارنا نہیں ہوگا. دیا تو صحیح، ماں کی خیر خیریت پوچھی. بہت سے ایسے ہیں جو بےچارے ماں کو پوچھتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہو گئے، محتاج ہے، جا کے خیریت بھی نہیں پوچھتا اور سیدھا بیوی میں چلا جاتا اور اپنے کام کاج میں لگتا. تو یہ بھی غلطی. تو فرمایا وقت دینا چاہیے. کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کی محفل کی زینت بن کر بیٹھ جاتے، تو وقت کہاں جاتا ہے؟ ایک تو جب گھر پہ آتا ہے تو ماں باپ کو دے دیتا، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گھر پہ ہی نہیں آتے، آفس سے فارغ ہوئے کہ سیدھا دوستوں کی محفل، اور وہیں پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے ضائع کر دیے، اور رات کو 12-1 بجے گھر آنے کی عادت ہوتی، تو یہ لوگ اپنے گھر کو اجاڑ بیٹھتے اور دوستوں کی محفل کو سوار بیٹھتے، دوستوں کو تو خوش کر دیا لیکن بیوی کو ناراض کر دیا، تو دوستوں کا حق ادا کیا بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ کئی گھروں میں تو بھلا کیا فائدہ اس کا، زیادہ سے زیادہ بیوی کو وقت دینا چاہیے۔ کئی گھروں میں آ تو جلدی جاتے ہیں، کئی گھروں میں جلدی آ تو گئے لیکن بہن بھائیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یا ماں یا باپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور دوسرے افراد خانہ کے پاس بیٹھے رہے، یعنی گھر میں جو جوائنٹ فیملی میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں مگر بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ یہ چیز بالآخر جھگڑے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بیوی کا بنیادی حق ہے کہ خاوند اس کو وقت دے۔ دیکھیے بھی آج کے زمانے میں تو پہلے تو ماں باپ بہن تھے، اب آج کے زمانے میں ایک دوسرا مشین آ گیا، یہ مشین آ گیا، تو آج تو ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بیوی سے بھی زیادہ وقت اس کو مل رہا ہے، اس لیے اس سے بہت پرہیز کر۔ اور یہ موبائل میں بھی، اس میں بھی سب سے زیادہ کس کو ملتا ہے؟ یا تو واٹس اپ کو ملتا ہے، یا پھر یوٹیوب کو ملتا ہے، یا فیس بک کو ملتا ہے، یہ 3 ہے نا جو ماں بہنیں اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پہلے ابھی اس کے وہ اصلی ماں باپ نہیں، ابھی تیسرے اور اندر ماں باپ بن گئے، تو وہ ان تینوں کو وقت دے گا پھر فارغ ہوگا تو کہا اچھا آپ بولو کیا بات ہے، ورنہ جب تک اس میں بیٹھے تھے اور بیچارے ماں بلا رہے جواب نہیں دے رہا، بیوی آ رہی جواب نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ابھی دوسروں کو دے دیا۔ اور بعضوں نے تو وہ جو ماں باپ نہیں انہی کو بیویاں بنا لیے، تو بیوی 1 تو ہے باہر اور 3 اندر ہے، تو 4 ہو گئی، تو بھی کہتا ہے کہ میری 4 بیوی ہے تو سب کو وقت دینا چاہیے نا۔ جی بھائی، ارے وہ نہیں ہے، وہ تو تمہاری اصلی بیوی کو توڑانے کے لیے بیٹھی ہے، اس کو وقت نہ دو، وہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت ہے تو اس میں چلے جاؤ، ضرورت نہیں تو چھوڑ دو، بلا ضرورت کیوں بیٹھتے؟ ابھی حق مارا ہے کل قیام، اب یہ اتنی بڑی بے دینی کا کام کر لیا، ایک تو اس کے اندر بیٹھوں گے وہ گناہ الگ ہو رہے، لیکن سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس کے تم نے وقت دیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بیوی کو وقت نہیں دیا، پھر اس کو وقت دینے کے بعد پھر وہ کتنے گناہوں میں ڈال دیتا ہے وہ الگ، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اس کے اندر زیادہ نہ جائے، بہت کنٹرول کرے، ورنہ یہ گھروں کو توڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ آج کل کے مشین جو ہے، موبائل ہے، یہ اچھے اچھے گھروں کو توڑا دیا، موبائل سے گھر ٹوٹ گئے، جو خبریں ملتی ہے اس میں مین چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ گئے۔ تو کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے، کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، اب بہت دعوت کے تقاضے، تو کیا بھی وقت میں کیسے دوں، تو اس کا مطلب وہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے، وہ دین ہے یہ دین نہیں ہے، یا بیوی کے پاس رہنے کو دین نہیں سمجھا اور باہر ملاقات کو ہو اور ادھر نصرت کو اور ادھر پتہ نہیں کیا کیا کام کرے گا، بولے تقاضے اتنے ہیں، تو پھر یہ سب سے بڑا بے دین ہے۔ اس لیے کہ دین نے یہی سکھایا تھا کہ ہر ایک کو وقت دو، جہاں بیوی کا ضرورت ہے وہاں بھی وقت دو، اور جہاں عام ملاقات کرنی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ بھی وقت دو، تاکہ تھوڑا سا تمہارے اندر دین بھی آ جائے اور تھوڑا سا حق بھی ادا ہو جائے۔ بہت سے لوگ اپنے وقت کو کیا کرتے ہیں، دین کے تقاضے کے نام پر انہیں کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ دین کا کام بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ دین کا کام کیا کرے گا جو ایک طرف سے دین کو توڑ کر آئے گا، تو سب دھوکا ہے دھوکا، لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے، بعض مرتبہ کہتے ہیں میرے کو تو فلاں معاملات بہت باقی ہے، آفس میں ٹائم نہیں ملا، अभी कुरान पढ़ना बाकी है, ये पढ़ना बाकी है, तो कुरान पढ़ने को दीन समझा, वजीफे पूरा करने को दीन समझा, और बीवी को वक्त देने को दीन नहीं समझा। अरे अभी तो तू बीवी को वक्त दे, उस पर तेरा जो मामूला छुटेंगे तो तुझे पूरा पूरा अजर मिलेगा। या मामूलात को इतना छोटा सा थोड़ा सा रखे कि जो थोड़ी देर में वक्त पूरा हो जाए और दूसरा टाइम दे, वो इतना बड़ा। ये भी सब धोखे होते, बहुत सारे धोखे होते। अब खोल खोल के बता रहा हूं ताकि दोबारा टेंशन नहीं रहे दिमाग में कि हमारा ये काम है ना वो काम। और औरतें भी, बीवियां भी अपने मामूलात ऐसा न बनाए कि फिर शोहर को भी वक्त न दे। उनकी गलतें जब आएगी उसमें पता चलेगा। अभी तो एक साइड से चल रहे हैं। तो फरमाया बहुत से लोग बीवी को वक्त नहीं देते। अब मैं मुराकबे में जा रहा हूं, क्या कहते हैं, मैं मुराकबे में जा रहा हूं, मैं जिक्र में जा रहा हूं, और मैं पीर साहब की मजलिस में जा रहा हूं, बहाने बना दे, बीवी को वक्त नहीं देना होता तो क्या कहते, अरे अरे पीर साहब की मजलिस हो रही है ना आज तो मैं जाता हूं। या मैं अपने उस्ताद से पढ़ने जा रहा हूं, मैं मदरसे में जा रहा हूं, या अपना गश्त करने जा रहा हूं, ये सब लोग दिन के काम करने वाले होते हैं, मगर दिन के कामों को इतना अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि बीवी को घर में वक्त नहीं देते। ये नेक लोग होते हैं, मुत्तकी परहेजगार होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। जब ये बीवी को वक्त नहीं देते तो नतीजा उसका क्या होता है कि घर की जिंदगी बेमजा हो जाती, घर की जिंदगी मजा हो। क्योंकि दुनियादार होगा तो दोस्तों को वक्त देगा, दीनदार होगा तो कहते हैं कि मुझे फुला पीर के साथ जाना है, मेरे फुला मामूलात पढ़ने हैं, मुझे फुला गश करना है, फुला मुलाकात करनी, इस तरीके से वक्त दे। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु के दौर में एक औरत आई, किस्सा सुनो। उबै बिन काब रदिल्लाहु अन्हु की अदालत थी, उबै बिन काब जज थे, उसके सामने आकर उसने अपने खाविन की तारीफ शुरू कर दी। बीवी आई, तारीफ उसकी शिकायत नहीं की, उसकी तारीफ शुरू कर दी। अब सुनो जरा, खाविन की तारीफ शुरू कर दी, कहने लगी मेरा खाविन बड़ा नेक है, क्या कहते बहुत अच्छा है, सारा दिन रोजा रखता है और सारी रात इबादत करता है। देखो तारीफ कर रही, सारा दिन रोजा रखता है, सारी रात इबादत करता है, अल्लाह ताला का कुरान पढ़ने में वक्त गुजार देता है, और ये कहकर वो औरत चुप हो गई। अब तुम के माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तुम्हारा खाविन अल्लाह ने, तुम किस खुशकिस्मत हो, इतना अच्छा खाविन दिया है। हम अगर होते तो हम तो ये समझते कि कितनी तारीफ की है, लेकिन ये अल्लाह वाले थे, हकीकत में तो ये समझते थे अंदर की बात को। देखो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े हैरान हुए कि ये औरत अपने खाविन की बड़ी तारीफ कर रही है माशाल्लाह। थोड़ी देर के बाद वो तो चुप होगी, फिर पूछा तू क्यों आई, उसने फिर यही कहा मेरा खाविन बड़ा नेक है, सारा दिन रोजा रखता है, सारी रात इबादत में गुजारता है, एक कहकर चुप होगी। हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु बात न समझ सके क्या कहना चाहती है, हैरान थे। तो बाजू में उनके जो जज थे, उन्हीं के बनाए हुए, उबै बिन काब ने कहा, ये अमीरुल मोमिनीन, इस औरत ने बड़े अच्छे लफ्जों में अपने खाविन की कमजोरी आपके सामने पेश कर दी, शिकायत पेश कर दी, आपको पता भी नहीं चला। उठे, उन्होंने कहा उमर, तो उमर हैरान हो गए, बोले क्या बात करते हो, तारीफ। बोले नहीं, इस तारीफ के अंदर उसने बुराई बयान कर दी और आप नहीं समझे। मैं समझ गया, अच्छा एक कमजोरी आपके सामने पेश कर दी और ये आपकी खिदमत में हाजिर हुई है, इस बात को लेकर आई है, तारीफ करने नहीं आई है, ये इसके बैकग्राउंड में तुम गए नहीं, आपकी खिदमत में हाजिर हुई ताकि आप उसके खाविन को समझाए। तो हजरत उमर अदिल्लाह ने कहा कौन सी कमजोरी है, मैंने समझा। बोले बताओ, तो उसका खाविन तो बड़ा नेक नजर आता है। उसने कहा कि यही तो वो कहना चाहती है कि सारा दिन रोजा रखता है और सारी रात इबादत करता है, लेकिन बीवी के पास वक्त गुजारने के लिए उसके पास फुर्सत ही नहीं है। तो देखा शिकायत हुई कि नहीं हुई, अब समझ में आया। तो तारीफ यानी कितने अच्छे अल्फाज में कि काम भी बन गया और समझ भी गए, शिकायत करना अच्छा नहीं लगता, तो तारीफ कर दी। अब इसलिए कहते हैं कि समझदार इंसान जो है وہ ان کی باتوں پر غور کرے گا تو اللہ اس کے دل میں ڈالے گا کہ کیا کہنا چاہتا. جی تو فرمایا اس کو بیوی کے پاس وقت گزارنے کی اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ کتنے پیارے انداز سے بیوی نے اپنے خاوند کی شکایت کی, کتنے اچھے انداز سے شکایت. چنانچہ آپ نے اس خاوند کو بلایا, حضرت عمر نے اس کے خاوند کو بلایا. وہ ایک صحابی تھے, بڑے نیک تھے, اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو دین میں بھی روزے سے رکھتی تھی اور ساری رات مصلے پر کھڑا رہتے تھے, قرآن کی تلاوت کے مزے لیتے تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہاں, کہا کہ تم ایسا سارے کام کرتے؟ بولے ہاں, میں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اتنا مزہ پاتا ہوں کہ میری بیوی کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے میری. تو حضرت عمر نے عبی بن کعب سے فرمایا کہ جب آپ نے اس مسئلے کو سمجھا ہے, حضرت عمر نے اپنے اس جج سے فرمایا کہ تم اس کو سمجھا ہے تو اب تم فیصلہ بھی کرو, کیونکہ شکایت اب اس کو دور کرنا ضروری ہے. تو آپ نے مسئلے کو سمجھا, مسئلے کا حل بھی آپ سمجھا دیجئے. چنانچہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ دیکھو, شریعت نے حکم دیا ہے, کیا ہے؟ اس لیے تم اپنی بیوی کو وقت دو. تمہیں چاہیے کہ اگر تم 3 دن روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو رکھو. تمہاری ان کی عادت کیا تھی؟ روزانہ روزہ رکھتے تھے اور راتوں میں نماز پڑھتے. اب انہوں نے کیا کہہ دیا کہ تم 3 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھٹی دو. فیصلہ کیا, فرمایا 3 دن روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو رکھو, مگر 4th دن افطار کرو, روزہ نہیں رکھو, اور وہ دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارو. یہ سن کر, کیونکہ وہ حقوق اللہ بھی ہو گیا اور حقوق العباد بھی ہو گیا, تو فرمایا یہ سن کر وہ تو چلی گئے, وہ تو چلے گئے, شوہر چلے گئے, اور بیوی بھی خوش تھی کہ ہر 3 دن کے بعد خاوند سے اب وقت مل جائے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ 3 دن کی شرط کیسے لگائی؟ اب حضرت عمر کیونکہ ہر چیز چاہتے تھے قرآن حدیث سے ملے, تو بولے تم نے فیصلہ کیا ہے, 3 دن اس کو اجازت دی اور 1 دن اس کو منع کیا ہے, بیوی کو وقت دینے کو کہا, تو یہ کہاں سے لائے تم؟ تو فرمایا کہنے لگے میں نے قرآن مجید کو دیکھ کر لگائی ہے. قرآن مجید میں ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں کی شادی کی اجازت دی ہے, اگر بالفرض کوئی 4 شادیاں بھی کر لے تو ہر عورت کو 3 دن کے بعد 4th رات مل جاتی ہے. اس لیے میں نے شرط لگا دی کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک روزے رکھ سکتے ہو اور 4th دن اپنی اس بیوی کو وقت دو. تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. تو کئی مرتبہ نیک لوگ بھی اپنی نیکی میں لگے کہ اپنی بیویوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور بہت خطرناک غلطی ہوتی. اتنا بہترین فیصلہ کیا. اللہ وقت پورا ہو گیا. اللہ ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج یہاں پر ربیع بھی پورا نہیں ہوا. کون سی چوتھی پانچویں بات چل رہی تھی نا, وقت نہ دینا, وقت کے بارے میں. ٹھیک ہے, کل اسی کو پورا کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ وحدہ, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.